نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ آیات پر آپ لوگوں نے لکھا ہے, لکھتے ہیں کہ کل جب یہ آیت پڑھی او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو, وہ اس میں سے نکلنے والا نہیں. تو اپنے رب کے جود و کرم پر دل بھر آیا کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے اس نور ہدایت سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں, اس کے کلام کو پڑھ اور سن سکیں اور اس کی تیز روشنی میں اپنے اندر کے داغ دھبوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور دھو سکیں. میرا رب کتنا سچا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس نور ہدایت سے پہلے میں مردہ تھی, میرا دل, شعور, ضمیر سب مردہ. میرا جسم تو سانس لے رہا تھا مگر روح کا دم گھٹ چکا تھا. میرے پاس دل تھا مگر شعور سے خالی, آنکھیں تھیں مگر بصیرت سے خالی, کان تھے مگر سماعت درست نہ تھی. میں انسانیت کے درجے سے نیچے جی رہی تھی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں, یعنی ان کے ذریعے سوچ سمجھ کا کام نہیں لیتے, آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں, کان ہیں مگر سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ تو میرے رب کی رحمت تھی کہ جس نے مجھے اپنا کلام سننے کی توفیق دی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دینے کا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو میری زندگی میں یہ نور کیسے داخل ہوتا؟ اب میرا یہ کام ہے کہ اس نور کی اپنی زندگی کے آخری سانس تک حفاظت کروں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں اور مدد بھی مانگوں اور اس سے جڑ کر رہنے کی پلاننگ بھی کروں, اس لیے کہ میرا دشمن تو ہر آن مجھ پر وار کرنے کو تیار بیٹھا ہے. اگر میں نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہ کی تو دشمن اچک لے جائے گا. جیسا فرمایا, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ان کو اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی تو وہ ان سے بھاگ نکلا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ بہکنے والوں میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس نعمت کی بہترین طریقے سے حفاظت اور قدر کی توفیق دے اور اس رمضان میں ہمارے اندر ایسا تقوی اور نور پیدا کر دے جو ہماری قبر تک ہمارے ساتھ جائے. انہوں نے بہت اچھی طرح مختلف آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور ایک حقیقت ہے اور یہی قرآن میں غور و فکر کا طریقہ بھی ہے کہ جب آپ پورا پارا پڑھ لیں تو مختلف آیات کو دوبارہ اس طرح دیکھیں کہ وہ ایک پورے ان کے کنیکشنز بن جائیں اور مین میسج یا تھیم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اسی طرح کسی اور نے لکھا ہے کہ آپ نے کل بات کی کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہوئے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, ہمارے جسم کے ایک حصے کی حرکت دوسرے اعضاء سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی, یعنی جب ہم ایک ہاتھ اٹھائیں تو دوسرے کو کیسے نہ پتا چلے. میں نے جیب میں اپنا دایاں ہاتھ ڈالا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, مگر سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو علم تھا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے. بہت غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ جملہ تو ایک اور معنی دیتا ہے کہ بغیر حساب کے بغیر گنے ہوئے, کیونکہ گننے کے لیے دوسرا ہاتھ شامل کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ دماغ, آنکھیں وغیرہ بھی. اگر میں دائیں ہاتھ کی مٹھی ریزگاری یا نوٹوں سے بھرتی ہوں اور بغیر گنے اللہ کی راہ میں نکال دیتی ہوں تو واقعی میرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی کہ کتنے دیے, اور انشاءاللہ اگر اللہ نے اپنی مٹھی پر مجھے لوٹا دیا تو مجھ سے وہ خزانہ سنبھالا نہ جائے گا. دوسری بات, ان صحابی کی جن کو جنت کی بشارت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ان کو جنت سامنے نظر آنے لگی, ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں کھجوریں تھیں, یعنی شوق کی چیز. ہمارے سامنے بھی جنت ہے, بس نظر ڈالنے کی دیر ہے. ایک ہاتھ میں تلوار نہیں تو کیا قلم تو ہے, اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کے شوق کی چیزیں ہیں. قلم کے استعمال سے دین کے علم کی راہ میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو بتا دیں تو یقیناً جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور جنت سامنے ہی تو ہوگی. کل کے بارے میں بہت ساری باتیں منافقین کے بارے میں تھی, تو اس کے بارے میں ایک کامنٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں منافقین کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ سورۃ توبہ کا ایک بڑا حصہ, پھر سورۃ البقرہ میں, پھر سورۃ المنافقون کے نام سے ایک سورت ہے, اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت جگہوں پر ان کا ذکر ہے. تو بنیادی طور پر تو ہے ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے, کیونکہ الحمدللہ ہم جب ایمان کا دعویٰ کر لیتے ہیں تو کفر سے تو نکل آتے ہیں, لیکن کفر اور ایمان کے بیچ میں بھی ایک چیز ہے اور وہ منافقت ہے. بہت سے لوگ اس ایریا کو پہچانتے نہیں اور اپنا جائزہ نہیں لیتے, تو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. Yesterday's verses in Surah Tawbah on hypocrites were especially frightening. It was petrifying to read that Allah has warned the hypocrites of a painful punishment in hellfire and threatened to replace them with another people who will be competent to work for Allah's cause. How awful it is that the hypocrites will remain behind in all good deeds. They are an averse, fallen people whose hearts are sealed. Allah will punish them with their wealth and children. They will die as disbelievers. They will be disgraced and hellfire will encompass them. I was really thunderstruck to realize how naraz Allah is from the hypocrites. I certainly don't want to be one of them, inshallah. But the more I read about the hypocrites, the more I became fearsome. What if I am one of them? So after class, I made a small checklist highlighting their characteristics to analyze myself and to make sure that I don't do anything that would make me a hypocrite in the sight of Allah. And in case if I do have the disease of hypocrisy, then inshallah, using the checklist, I can reform myself and repent earnestly. May Allah forgive me. Ameen. The checklist. When I'm told to go forth in the cause of Allah, do I hold to this world heavily when I know that the enjoyment of this world is very little compared to the hereafter? Do I lie and give excuses just so that I don't have to participate in the cause of Allah? Do I have doubts and do I hesitate to do good? Do I cause confusion, chaos and dissension? Do I come to prayer lazily? Do I give in charity unwillingly? Do I criticize those Muslims who have authority over me? Do I mock Allah and His verses or the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Am I more concerned with satisfying people than I am with pleasing Allah? When my mistakes are pointed out, do I justify them and become arrogant?
اصل میں تو اس طرح کے سوال قرآن مجید کی ہر آیت کو پڑھ کر خود سے کرنے چاہیے کہ جو کچھ اس میں کرنے کا کہا گیا ہے کیا میں وہ کر رہی ہوں, اور اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو کیا میں رک رہی ہوں, اور اگر کسی اور کا حال بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ناپسند فرما رہا ہے تو کہیں یہ چیز میرے اندر تو نہیں, کہیں اس کے کچھ اثرات تو میرے اندر نہیں, کہیں وہ بیماری بڑھ تو نہیں جائے گی اگر میں نے ابھی سے اس کو نہیں پکڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے, جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے ہیں, کیونکہ یہ تقریباً 82 کے قریب لوگ تھے جن کے نام اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیے تھے, لیکن اس ڈر سے ان کو بتایا نہیں گیا تھا آگے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان منافقین کے یا تو مخلص بچے تھے یا پیرنٹس تھے یا رشتے دار تھے, تو وہ ان کے لیے بہت رسوائی اور شرمندگی کی بات ہو سکتی تھی, تو اس لیے ان کو بظاہر تو نہیں ڈسکلوز کیا گیا, لیکن چونکہ ان کے پاس تھے تو ایک مرتبہ حضرت عمر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں, کہیں میرا نام تو نہیں وہاں. حضرت عمر کا یہ خوف کہ کہیں میرا نام تو منافقین کی لسٹ میں نہیں, لیکن آج ہم سب کتنے مطمئن ہیں کہ نہیں, ہم تو منافق نہیں, ہم تو بہت مخلص مسلمان ہیں, اور ہمیں صرف اپنی نیکیاں ہی یاد آتی ہیں اور برائیاں بھول جاتی ہیں. عقل مند وہ ہے جو آج اپنی غلطیوں کو دیکھ پائے, ان کی اصلاح کر لے اور کل کی تیاری کر لے. تو آئیے آج بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سی باتیں پھر منافقین کے بارے میں ہوں گی, تو ایسی ہی چیک لسٹ ہم سب اپنے اپنے لیے بناتے ہیں اپنے دل میں یا کاغذ پر تاکہ اپنا جائزہ لے سکے. 11 پارہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے, یعنی جنگ تبوک سے, کیونکہ منافقین ساتھ نہیں گئے تھے, سفر بہت لمبا تھا, گرمی کا موسم تھا, فصلیں پک کر تیار تھیں, تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے کر کے چھٹی لے لی. جنگ تبوک ہو گئی, اللہ سبحانہ تعالی نے اہل ایمان کو کامیابی نصیب کی, بغیر جنگ کے معاہدے کر کے بہت فائدے میں واپس لوٹے. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے آیات نازل کی اور مسلمانوں کو پریپئر کیا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو جو لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئے اب وہ آ کر اپنے عذر پیش کریں گے. جب تم پلٹ کر ان کے پاس واپس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر بہانے پیش کریں گے, مگر تم صاف کہہ دینا, بہانے مت کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے, اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, تمہاری حقیقت ہمیں معلوم ہو چکی ہے, اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. حقیقت یہ کہ نفاق کا علاج یہی ہے کہ انسان کچھ کر کے دکھائے. محض باتوں سے نفاق دور نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا عمل تبدیل نہ ہو. عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خطاؤں اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. تو فرمایا کہ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, یعنی قسم کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ وہ سچے ہیں, تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو, کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے, یعنی ان پہ توجہ کی ضرورت نہیں. جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی, یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا, اللہ ان سے راضی نہ ہوگا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے کسی کام کی وجہ سے ساری دنیا بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہمیں بڑے بڑے اس پر اوارڈ بھی مل جائے اور پوری دنیا میں اس کی شہرت بھی ہو جائے, تو بھی اگر اللہ کو وہ کام پسند نہیں, وہ خوش نہیں ہوا, تو یہ نفع کا سودا نہیں, سراسر گھاٹا اور نقصان ہے. اس جنگ کے موقع پر تین طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو مخلص سچے مومن جنہوں نے قربانی کی اور جب اللہ کے رسول نے پکارا تو فوراً نکلے اور ساتھ چلے گئے. دوسرے وہ لوگ تھے جو اسی طرح کا اخلاص اور جذبہ رکھتے تھے لیکن حقیقی مجبوریوں کی وجہ سے نہ جا سکتے تھے, اور وہ حقیقی مجبوری کیا تھی کہ زیادہ راہ نہ تھا, سواری کے لیے کوئی چیز نہ تھی, سواری میسر نہ تھی, اور وہ اس طرح پلٹ رہے تھے کہ وہ رو رہے تھے کہ ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا. تیسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں تھا, صرف دنیا کی محبت, آرام طلبی اور سستی نے ان کو پیچھے رکھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا چاہا. یہ تینوں برابر نہیں ہو سکتے. پہلے لوگ جنہوں نے عملی قربانی کی, ان کے لیے اللہ نے بشارتیں اتاری, خوشخبریاں سنائی. دوسرے لوگ جو ساتھ نہ جا سکے لیکن پہلے لوگوں کی طرح ہی اخلاص رکھتے تھے, ان کو اللہ نے پہلوں کے ساتھ برابر کا شریک کر لیا, صرف ان کی سچائی کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی جگہ تم گئے نہیں, کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ ہو. صحابہ نے تعجب سے کہا, کیا مدینہ میں رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ فرمایا, ہاں مدینہ ہی میں رہتے ہوئے, کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے. تو اللہ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کون رکنے والا نہیں اور کون رکنا ہی چاہتا ہے اور مجبوراً جا رہا ہے یا پھر بہانہ بنا کے پیچھے رہ رہا ہے. تو نیت اور نیت کی سچائی اور اخلاص انسان کے لیے بلند درجوں کا سبب بن جاتی. اگر کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے. یہ ہے اس کی رحمت اور مہربانی. لیکن اگر کوئی شخص کچھ کر سکتا ہے اور بہانے کر کے نہیں کرتا تو اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے. اور یہاں اسی تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا اور ان کی جزا بھی بتا دی گئی. فرمایا انہم رجس، یہ گندگی ہیں. ومأواہم جہنم، اس گندگی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ جزا ہے ان کے کردوتوں کی. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ یا تو ہم پہلے گروہ میں سے ہو جائیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے گروہ میں نہیں تو دوسرے میں تو ضرور ہوں. نیکی کے ہر کام کی نیت کر لیں، تڑپ رکھیں، شوق رکھیں، ارادہ رکھیں، اور ہر صورت میں تیسری کیٹیگری سے باہر آ جائیں، نفاق سے باہر آ جائیں. پھر منافقین کی ایک اور قسم جو دیہاتوں اور جنگلوں میں رہتی تھی، ان کا ذکر ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کا ماحول، آب و ہوا اور لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر سختی چاہیے ہوتی ہے. اس سختی کی وجہ سے اگر پھر انسان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، تو دل کے اندر بھی وہ سختی آ جاتی ہے جو بظاہر اعضاء میں ہوتی ہے یا ماحول میں ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سخت قسم کے انوائرنمنٹ میں رہتے ہیں ان کے چہروں پہ بھی سختی ہوتی ہے، ان کے طرز گفتگو میں بھی سختی ہوتی، ان کے معاملے میں بھی سختی ہوتی. تو یہ سختی دراصل دلوں میں ہو جاتی، تو اس وجہ سے ان کے اندر دین کا گہرا شعور نہیں تھا اور مواقع بھی کم تھے، کیونکہ ماحول کا بہرحال اثر ہوتا ہے. آپ جس طرح کے ماحول میں جائیں آپ پر وہی رنگ چڑھنے لگتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سارا دن کسی ایسے ماحول میں رہیں جو خدا سے دور ہے اور پھر اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے اندر تقویٰ محسوس کریں. اس تقویٰ کو لانے کے لیے لازماً آپ کو کسی ایسی جگہ جانا پڑتا ہے کہ جہاں تقویٰ کی فضا ہو. اسی لیے اسلام میں بار بار مسجد جانے پر زور دیا گیا، اور وہ کس لیے؟ تاکہ دن بھر کی کثافت مسجد جا کر دھل جائے. اب جو لوگ مسجد نہیں جا پاتے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ اپنے لیے منتخب کریں کہ جہاں ان کے ایمان کی تجدید روزانہ ہو، جہاں ان کا دل نرم ہو اور ان کے اندر شعور پیدا ہو. اور بعض لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی توجہ اور ان کی توجہ دین کی طرف نہیں ہوتی، نماز کی طرف نہیں ہوتی، اور دلوں میں خدا کا تقویٰ نہیں ہوتا، نہر دریا دروازے پہ بہرا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے، تو وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور پر یہاں ان کے اعراب کی ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ دین کی حدود نہیں جانتے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں رہتے، اس ماحول میں نہیں رہتے. لہذا جب ان کو خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹھی سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت مسلمانوں کا زوال ہو اور وہ بھی اس سے باہر آ جائیں جس پابندی میں وہ اس وقت موجود ہیں. حالانکہ بدی کا چکر خود انہیں پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو بہرحال بدویوں میں ایک دوسری قسم بھی ہے، اور وہ کون سی؟ کہ جن کے اندر ایمان ہے اور وہ خدا خوفی رکھتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو ماحول نہیں ملا ہوتا اس سے دین کا تقاضا بھی بہت بڑا نہیں ہوتا، لہذا ان کا تھوڑا بھی بڑا ہو جاتا ہے، ان کا کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے اندر بھی سچائی اور اخلاص ہو. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے اور کہاں رہتے ہوئے وہ کر کیا رہا ہے، کس ماحول میں کیسا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، وہ انتظار میں نہیں رہے، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، تابعین، یعنی جو بھی اس طریقے کو فالو کرنے والے تھے، پہلے مخلص مسلمانوں کے، مہاجرین اور انصار کے. مہاجرین اور انصار اگرچہ تاریخ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دو طرز عمل بھی ہیں. کچھ لوگ مہاجر بن کر دین پر قائم رہتے ہیں اور کچھ انصار بن کر. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دے، اس چیز کو، اس کام کو، اس جگہ کو، اس طریقے کو جو اللہ کو ناپسند ہے. وہ ہجرت اسی جگہ پر رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہجرت اس جگہ کو چھوڑ کر بھی ہو سکتی ہے. دوسرا لائف سٹائل ہے انصار بن کر جینا، مددگار بن کر، دین کے سپورٹر بن کر. جہاں بھی جو بھی کوئی کسی اچھے کاز کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی ہیلپ کرنا، اس کو مدد دینا. کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم خود نہیں کر سکتے، کرنے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن کوئی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی، تو جو شخص اس کی مدد کرتا ہے وہ بھی اجر میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ دو گروہ تو لیڈ کر رہے ہیں، وہ تو نمائندہ گروہ ہیں، لیکن اس کے بعد آنے والے بھی جو انہی کے طریقوں پر چل کر احسان کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے فالو کر رہے ہیں، ان سب سے بھی اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو دین کے لیے قربانی کریں، اور ہجرت قربانی کا سمبل ہے، اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیں، سیکریفائس کریں. اور دوسرے وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں، مددگار ہوں، دین کے کام میں، دین کے کاز میں اپنا سب کچھ دینے والے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. دوہری سزا سے مراد ایک دنیا کی سزا اور دوسرے قبر میں، برزخ میں، اور زیادہ بڑی سزا قیامت کے دن، جو اصل سزا ہے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، جب جنگ تبوک میں قافلہ چلا گیا، لشکر چلا گیا، تو یہ تھوڑی دیر اپنے کھیت میں گئے کہ اچھا، جیسے ہوتا ہے نا جب سب گھر والے نکل رہے ہوتے ہیں تو جو عموماً مائیں ہوتی ہیں وہ واپس آتی ہیں، بیڈ روم کو ایک نظر جھانک کے دیکھتی، کچن کو دیکھتی، ادھر ادھر، پھر کوئی کام نظر آتا ہے وہ کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور باقی لوگ گھر والے کہاں ویٹ کر رہے تھے، گاڑی میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ آ کے خوب جسٹیفیکیشن بھی دیتی ہیں کہ تم لوگ تو سب بھاگ نکلے اور پیچھے اتنا اتنا کام تھا. بہرحال ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں سب کے تجربے میں. جنگ تبوک کے لیے لشکر جب نکل گیا تو یہ اپنے باغ میں آئے، دیکھا کہ ٹھنڈا سایہ ہے، پانی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، تو ان کی بیوی نے ان کے لیے جگہ تیار کی اور کھجوریں پاس لا کے رکھ دی، تو کھجوریں کھانے بیٹھ گئے، اور پھر جو کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، تھوڑے سستانے لگ گئے. کہتے اچھا پھر میں چلا جاؤں گا، اور ابھی سستا ہی رہے تھے کہ یکایک ان کو خیال آیا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور یہ اٹھے اور تیز رفتار گھوڑا لیا اور کسی نہ کسی طرح جا کے مل گئے. یعنی کچھ لوگ تو سابقون تھے، جن کا پیچھے ذکر ہوا، والسابقون الاولون، اور کچھ لوگ آخرون تھے. ہر گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ایک وہ کہ جب کوئی کال دی جاتی ہے تو وہ فوراً اٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. کچھ لوگ کسی بھی کام کے کرنے میں پنکچوئل ہوتے ہیں, کرنا ہے بس کرنا, فوراً کر لیا. اور کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں, سستی کرتے رہتے ہیں, بہت لمبی سوچ بچار کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی طرح بھاگ دوڑ کے پہنچ ہی جاتے ہیں. ان دو کے درجے میں بھی فرق ہے. اصل اللہ ایتوب علیہم, یہ دوسرا گروہ جو ہے امید ہے کہ اللہ ان سے بھی درگزر کرے گا, ان کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے, لیکن جس شدت کی خوشخبری پہلے گروہ کے لیے ہے, رضی اللہ عنہم وردو ان, دن اللہ راضی, خوش ہو گیا وہ, ان کے لیے نہیں. یہاں اصل اللہ امید ہے, ہو جائے گا, تم نے دیر کی, ذرا تم بھی انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ ایسے لوگ جب کسی کام میں پیچھے رہ جائے, مثلا نماز میں ہم نے سستی کر دی, کئی دفعہ ہوتا نا بے وجہ ہی ڈیلے کر دیتے ہیں, اچھا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں, اور پھر اتنی شدت کی گلٹ ہوتی ہے کہ کیوں دیر سے, کیا وجہ تھی, اتنی بڑی تو کوئی خاص ریزن نہیں تھی. یا اسی طرح کوئی بھی دین کا کام, کوئی بھی اپنا فرض جس میں ہم تاخیر کر دیتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں, تو اس کا علاج بھی یہاں بتایا گیا. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم, اس کا علاج ہے صدقہ کرنا. جب کبھی کوئی قصور ہو, تاخیر ہو, کوتاہی ہو, ڈیلے ہو, لیٹ ہو, چھٹی کریں دین کے کام سے, صدقہ دیں. اور یہ کسی انسان کو نہیں بتانے کی ضرورت, کسی کے سامنے نہیں, بلکہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کام میں جو بھی کمی کوتاہی ہے تو اس کا ازالہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا صدقہ آپ قبول کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں. صدقہ انسان کو صرف ظاہری طور پر نہیں, باطنی طور پر اس کی روح اور اس کے اندر کو پاک کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ جو ہے وہ نشو نما کے لیے یہاں پر آیا, تو تطہیر جو ہے وہ صفائی کے لیے اور تزکیہ نشو نما کے لیے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کچھ اگانا چاہتے ہیں اپنے گارڈن میں, تو پہلے پچھلے لگی ہوئی جھاڑ جھنکار اکھاڑتے ہیں, صفائی کرتے ہیں زمین کی, پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتے ہیں اور پھر اس میں مزید کچھ اگاتے ہیں. تو صدقہ کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں. صدقہ ایک طرف ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسری طرف ہمارے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ لاتا ہے. آپ کبھی بھی صدقہ کر کے دیکھیں اپنے دل کی حالت کو, خاص طور پر کہ اگر آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو آپ کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور خوشی ٹھاٹھے مار رہی ہوگی. اچھا وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں اڑوں کہیں اور جاؤں اور کچھ کروں. وہ کیفیت اس کے بغیر نہیں آتی, یہ صدقے سے آتی ہے. اور خاص طور پر ایسا صدقہ کرنا یا ایسی چیز کا کرنا جو اللہ کو بہت پسند ہو, یا ایسے طریقے پہ کرنا جیسے کل ہی پڑھا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. تو ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دیتی, اور ایک کوتاہی اور ایک دفعہ پیچھے ہٹنا انسان کو کھڈے میں گرانا شروع کرتا, پیچھے جانے لگتا ہے انسان. تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر قربانی کرنی پڑتی. صدقہ بھی قربانی کا سمبل ہے. ان صلاتک سکن لہم, اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ مل کے کام کرے تو جو لیڈر ہے اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی خار بیر نہیں رکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, یہ یہاں لیٹ تھے, یہ ایسا ہوا, بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, قصور ہر ایک سے ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غلطی کرے اسے نفرت کی جائے. نفرت نہیں, حکارت نہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ان کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ مخلص لوگ ہیں, یہ قربانی کرنے والے لوگ ہیں, لیکن انسانی کمزوری کی بنا پر یہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ان کا پیچھے رہنا بھی ایک لیڈر کو گوارا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. کہیں بھی اگر آپ کسی ذمہ داری میں ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اس نیک کام کو کرنے کے لیے, تو ان کے لیے آپ کے دل میں ایسی ہی خیرخواہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ کبھی اس جگہ نظر نہ آئے تو ان کی خبر لی جائے. تاخیر ہو جائے یا ڈیلے ہو جائے یا کوئی کام نہ کریں یا پیچھے ہٹنے لگے یا کسی بھی وجہ سے شیطان ان کو اچکنے لگے, تو ان کو چھوڑنا دیں, شیطان کے حوالے نہ کریں, ان کو پکڑ کے کھینچ لیں اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو نیکی کے کام پر موٹیویٹ کریں. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی, ان کا گلٹ دور ہو جائے گا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے.